如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عہد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس عہد کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد میں کے جو مضامین ہیں وہ بیان کیے ہیں اسی سورہ مبارکہ کے 10 رکوع میں۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اے بنی اسرائیل یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف میں۔ فرمایا ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، معلق کر دیا۔ خذوا ما آتیناکم، اور پھر اس کیفیت میں جبکہ طور پہاڑ ان کے اوپر جو ہے وہ معلق تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان پر گر جائے گا، اس کیفیت میں اللہ نے ان سے عہد لیا۔ عہد میں کن کن باتوں کا عہد لیا؟ تفصیل آئے گی اسی سورہ مبارکہ کے 10 رکوع میں آیت نمبر 83 میں۔ خذوا ما آتیناکم بقوت، پکڑ لو جو کچھ کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو ہم تم سے عہد دے رہے ہیں اس عہد کو پر پورے جذبے کے ساتھ عمل کرو، اس عہد کو پورے جذبے کے ساتھ نبھاؤ۔ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس عہد میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے، تم نے عہد کو نہیں نبھایا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم یقیناً ہوتے ضرور نقصان اٹھانے والے، تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اچھی طرح سے جانتے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہفتے کے ضابطے کے حوالے سے زیادتی کی تھی۔ کیا زیادتی کی تھی؟ اللہ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، اور وہ ہفتے کے دن ہیلے کے ذریعے سے وہ کوئی نہ کوئی دنیا داری کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم تو اچھی طرح جانتے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے حوالے سے زیادتی کی تھی۔ تفسیر انشاءاللہ آئے گی سورۃ الاعراف کے 21 رکوع میں۔ فرمایا فقلنا لہم، تو ہم نے ہفتے کے ضابطے میں زیادتی کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ طے کیا تھا کہ کونو قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ فجعلناها نقالا لما بین یدیھا، تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا تھا ایک عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے اس واقعے کو بنا دیا تھا ایک نصیحت متقیوں کے لیے۔ اب اس کے بعد ایک اہم واقعہ سورۃ البقرہ میں آ رہا ہے جس کی بنیاد پر اس پوری سورۃ کا نام ہی ہے البقرہ۔ بہت اہم واقعہ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالو، تو قوم نے پلٹ کر پوچھا اَتَتَّخِذُونَ حُزُبًا، اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ آر یو سیریس، کیا واقعی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم گائے ذبح کریں؟ پس منظر یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور کوئی بھی اقبال جرم کرنے کو تیار نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کسی کے قاتل کے بارے میں نشاندہی ہو جائے کہ قاتل کون ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کر دو، لیکن بجائے اس کے کہ وہ گائے ذبح کرتے انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اے موسیٰ کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے، یعنی میں خام خائی تم سے مذاق کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم میں تمہیں دوں صرف مذاق کے طور پر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے یہ دعا کیجئے، یبین لنا ما هي کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے. قال انه يقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انه يقول کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرتن بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا فارضون ولا بکر، لا فارضون جو نہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ ہی بن بیائی ہے بچیا ہے، اوانم بین ذالک بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان کی عمر کی ہے. ففعلوا ما تؤمرون، زیادہ سوالات نہ کرو، زیادہ نہ کرے دو، اور پس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھیے، یبین لنا ما لونها کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہ یقول کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء بے شک وہ زرد گائے ہے، فاقع لونها اور اس کا رنگ تیز ہے، تسر الناظرین اور وہ دیکھنے والوں کو گائے بڑی متاثر کرتی ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، پوچھئے کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے. ان البقرة تشابہ علینا، بے شک یہ جو گائے ہے یہ ہمیں شبہ میں ڈال رہی ہے، یہ گائے ہم پر واضح نہیں ہے کہ یہ کون سی گائے ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یقیناً ہدایت پر آ جائیں گے. قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرتن بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث کہ جسے نہیں جوتا جاتا زمین میں ہل چلانے کے لیے، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی اسے استعمال کیا جاتا ہے کھیتی کو پانی دینے کے لیے، یعنی بڑی مقدس گائے ہے جس سے کوئی محنت اور مشقت والا کام نہیں لیا جاتا. مسلمتن وہ گائے بالکل صحیح سالم ہے، لا شیعت فیہا اس گائے میں کوئی بھی داغ نہیں ہے. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب آپ واقعی حق بات لے آئے، اب آپ نے معین طور پر ہمیں بتا دیا کہ وہ گائے کیسی ہے. فتبہوہا تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون حالانکہ وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے. محترم حضرات و خواتین، اس واقعے سے ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے تو پھر ہمیں فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور سوالات بلا وجہ نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اس قسم کے سوالات اور اپنے حکم کے حوالے سے لوگوں کی اس طرح سے چوں اور چنا یہ پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اتنی اہمیت دی کہ پوری سورت کا نام البقرہ رکھا گائے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سورت البقرہ میں اللہ نے کچھ گائے کی خوبیاں بیان کی ہیں، کچھ گائے کی صفات بیان کی ہیں، کچھ گائے کی ڈیٹیلز دی ہیں، ایک واقعے کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہے البقرہ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا، فَدَّرَاتُمْ فِيهَا اور تم اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تبارک و تعالی کھولنا چاہتا تھا، ظاہر کرنا چاہتا تھا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا تو ہم نے کہا کہ جو تم نے گائے ذبح کی ہے اس کا ایک ٹکڑا اس میت کو مارو، کذالک یحیی اللہ الموتی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. گائے کا ایک ٹکڑا جیسے مردے کو مارا گیا، وہ مقتول وہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو کے اس نے نشاندہی کی کہ میرا قاتل کون ہے. فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں ذرا میں وضاحت کر دوں کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ جہاں پر کوئی معجزہ ہوتا ہے وہ اس معجزے کے حوالے سے عجیب قسم کی تاویلات کرتے ہیں۔ غلام احمد پرویز صاحب نے اس آیت کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر میں کہ جو ہے وہ لوگ آج تک اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں سکے۔ اس آیت میں اصل میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص چوری کرتا تھا اور اقبال جرم نہیں کرتا تھا تو لوگ بلاتے تھے ایک ایسے آدمی کو جو مشہور تھا لوٹا پھرانے والا، وہ اپنا لوٹا لے کر بیٹھ جاتا تھا اور پھر جن جن لوگوں پر شک ہوتا تھا باری باری وہ آتے تھے اور لوٹا پھرانے والا کہتا تھا کہ اس لوٹے کو ہاتھ لگاؤ، جو چور ہوگا اس کے ہاتھ لگانے سے لوٹا گھوم جائے گا۔ اب وہ دیکھتا تھا کہ کون سا شخص ہاتھ کس طرح لگا رہا ہے، تو جو چور ہوتا تھا وہ بڑی گھبراہٹ کے ساتھ ڈرتے ڈرتے وہ لوٹے کو ہاتھ لگاتا تھا اور وہیں وہ لوٹا پھرانے والا اس کو پکڑ لیتا تھا کہ یہ چور ہے، اس نے اس طرح سے گھبراہٹ کے ساتھ لوٹے کو ہاتھ لگایا ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی شخص بڑا ماہر بیٹھ گیا ہوگا میت کے پاس اور جن جن لوگوں پر شک تھا کہ ان میں سے کسی نے قتل کیا ہے ان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہوگا اور انہوں نے آ کر میت کو ہاتھ مارا ہوگا اور اس ماہر شخص نے پہچان لیا ہوگا کہ ان میں سے کون قاتل ہے کہ جس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میت کو ہاتھ مارا ہے۔ ذرا اس تاویل پر غور کیجئے، قرآن کی آیات پر غور کیجئے، اس تاویل میں تو مردہ زندہ ہوا ہی نہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموتا، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات، اپنے معجزے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جبکہ پرویز صاحب کی تعویل میں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ سامنے آیا ہی نہیں۔ کمال تو شخص کا ہوا کہ جس نے ہاتھ مارنے کے انداز سے قاتل کو پکڑ لیا۔ تو عجیب قسم کی تعویلیں ہیں، موشغافیاں ہیں جو کہ اس قسم کے لوگ قرآن کی تفسیر کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انکار حدیث کے اور روشن خیالی کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہیا کالحجارہ، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ہوتے ہیں پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں، قساوت میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن سے پوری پوری نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو کہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، ان میں سے چشمہ پھوٹتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات پے بہ پے ہوئے کہ جن سے میری اسلام کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ تو ایک واقعہ ان کا یہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک بت نے کہا ہو واللہ احد، اور وہ بت گر گیا۔ تو اس سے بھی ان کو اندازہ ہوا کہ واقعتاً جو بات اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جو توحید کی بات کر رہے ہیں، جو بت پرستی کی رفی کر رہے ہیں، وہی درست ہے۔ اقبال نے جو ہے وہ اپنی نظم شکوہ میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گرتے تھے، ہو واللہ احد کہتے تھے۔ تو بہرحال اللہ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں آگاہ کیا کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہیں، لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بڑی امید تھی کہ مشرکین مکہ نے تو اس لیے مخالفت کی ہے قرآن کی اور نبی کی کہ وہ نبیوں سے اور اللہ کی کتابوں سے مانوس نہیں تھے، 2500 سال تک ان کی طرف نہ کوئی رسول آیا تھا نہ کوئی کتاب آئی تھی، لیکن یہودی تو نبیوں سے کتابوں سے مانوس ہیں، ان سے توقع نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے یا قرآن کی مخالفت کریں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو ہے وہ اس خوش فہمی کو دور فرما رہے ہیں. فرمایا افتتبعونا, اے مسلمانوں کیا تم نے یہ افتتبعونا, کیا تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو, کیا تمہیں یہود کے حوالے سے یہ خوش فہمی ہے, یہ تمہارا ان کے بارے میں حسن ظن ہے, ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری باتیں مان لیں گے. وقد کان فریق منہم, ارے ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے, یسمعون کلام اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں, ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا, اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں, وہم یعلمون جبکہ وہ جانتے ہیں. حضرت صفیہ اللہ کے رسول کی زوجہ ایک یہودی سردار, خیبر کا یہودی سردار تھا, اس کی بیٹی تھی, تو وہ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے میرے والد اور میرے چچا گئے, جب واپس آیا تو میں نے ان کی گفتگو سنی, میرے چچا نے پوچھا میرے والد سے کہ کیا خیال ہے محمد سچا نبی ہے کہ جھوٹا نبی ہے, کہا کہ بالکل سچا نبی ہے, کہا پھر کیا ارادہ ہے, کہا کہ جب تک دم میں دم میں اس کی مخالفت کروں گا, اس لیے کہ ان کو حسد تھا غصہ تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے, بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ آئے. تو فرمایا کہ ان میں سے ایک فریق سنتا ہے اللہ کے کلام کو, اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس کو وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں, وہم یعلمون جبکہ وہ جانتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ آ کر ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں, یہودی یہ کہتے تھے ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, لیکن جب ان میں سے بعض بعض کے ساتھ ہوتے ہیں خلوت میں تنہائی میں, قالوا, تو وہ اپنے یہودیوں کو دوسرے یہودی ان کو یہ کہتے ہیں, اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم, کہ کیا تم بتاتے ہو مسلمانوں کو وہ حقائق جو اللہ نے تم پر کھولے ہیں, جو پیشن گوئیاں آخری نبی کی تمہاری کتاب میں ہیں, تم باتوں باتوں میں وہ خوشخبریاں وہ پیشن گوئیاں تم بتا دیتے ہو جا کے مسلمانوں کو, لیحاجوکم بہی عند ربکم, تاکہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے دلیل پیش کریں کہ یہ خود ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ آخری نبی پر ایمان نہیں لائے. افلا تعقلون, کیا تم سوچتے نہیں ہو, یہ کیا کر رہے ہو تم. فرمایا, اللہ نے تبصرہ کیا, افلا یعلمون, ارے کیا وہ جانتے نہیں ہیں, ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں, ان کے چھپانے سے کیا حقیقت وہ ختم ہو جائے گی, اللہ تو خود جانتا ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, کس چیز کو یہ چھپا رہے ہیں اور کس چیز کو یہ ظاہر کر رہے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, اب ان کے عوام الناس کا ذکر, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان میں سے کچھ ہیں جو بالکل امی ہیں, جو ان پڑھ ہیں, جو کچھ نہیں جانتے, لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, وہ نہیں جانتے کتاب کو مگر اپنے کچھ خواہشات, وہ سمجھتے ہیں بس جو ہماری خواہشات ہیں یہی شاید جو ہے وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہی اصل دین ہے. جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے کتاب اور شریعت کو, بس وہ کچھ خاص تہوار منا لیتے ہیں, کچھ خاص رسومات انجام دے لیتے ہیں, کچھ خاص بدعت کر لیتے ہیں, اور وہ بیچارے سمجھتے یہی ہیں کہ شاید یہی دین ہے, بس اسلام یہی کچھ چاہتا ہے. تو فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں, نہیں جانتے کتاب کو سوائے کچھ خواہشات کے, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور وہ نہیں ہیں مگر یہ کہ گمان کرنے والے, بس بحث گمان ہے, یقینی بات ان کے پاس کوئی نہیں ہے, سیکھتے ہیں نہیں کتاب کو اور اپنے گمان کی بنیاد پر خیالات کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی ان کا دین ہے. یہ تو تھا ان کے عوام کا حال, ان کے علماء کی کیفیت کیا تھی. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, بس ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو احکامات لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیشترو بہ ثمنا قلیلا, تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت لے لیں, لوگوں کی مرضی کے مطابق فتویٰ لکھا, حالانکہ فتویٰ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتا, لیکن کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے, اور فتویٰ فروشی کی فتوے کے حوالے سے پیسے لے لیے, نذرانے لے لیے. تو فرمایا کہ لیشترو بہ ثمنا قلیلا, تاکہ وہ غلط فتوے دے کر, من گھڑت فتوے دے کر وہ کچھ قیمت وصول کر لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, تو ہلاکت بربادی ہے ان کے لیے اس کے نتیجے میں جو انہوں نے غلط بات لکھی, جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا اس سے جو گمراہی پھیلی اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے بربادی ہے. وویل لہم مما یکسبون, اور ان کے لیے بربادی ہے اس وجہ سے بھی جو کچھ کے انہوں نے غلط کمائی کی, جو انہوں نے فتوی فروشی کر کے جو پیسہ کمایا اور وہ استعمال کیا اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے بربادی ہے. کیوں وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے, وقالو وہ کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایام معدودا, کہ جی ہمیں تو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر یہ ہے کہ گنتی کے چند دن. ہمارے کچھ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر غلطی کی, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں چند دن تک آگ میں ڈالے گا, ایک طرف سے ڈالے گا دوسری طرف سے نکال دے گا. تو لن تمسن النار الا ایام معدودا, ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. کل, اے نبی ان سے پوچھئے اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں کوئی چٹھی لکھ کر دے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ فلن یخلف اللہ عہدا, کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے, بس جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ تم کہہ رہے ہو. بلا کیوں نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور کیا ہے؟ من کسب سیئتا, جس کسی نے کمائی ایک برائی, وہ احاطت بہی خطیئتہ, اور اس کی اس خطا نے اس کا احاطہ کر لیا, وہ اس کی خطا اس کا اوڑھنا بچھونا بن گئی, وہ اپنے گناہ کا جواز پیش کرنے لگا کہ جناب اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں, اس زمانے میں بغیر سود کے کاروبار نہیں ہو سکتا, وہ جناب بغیر رشوت کے تو گزارا ممکن نہیں ہے, وہ جناب پردہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, اگر ترقی کرنی ہے تو یہ پردے وردے کو اور یہ محرم اور نامحرم کے مسائل کو چھوڑنا پڑے گا. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایک گناہ کرے اور اسے گناہ پر ندامت نہ ہو بلکہ وہ گناہ کے حوالے سے جواز پیش کرے اور وہ کہے کہ بس یہ گناہ جو ہے وہ اس زمانے میں جائز ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جان بوجھ کر اس نے ایک گناہ کمایا اور اس کے گناہ نے اس کے پورے کردار کا احاطہ کر لیا, وہ گناہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن گیا. فاولائک اصحاب النار, تو ایسے لوگ آگ والے ہیں, یعنی وہ ایک گناہ ہی اس کو آگ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو گناہ تو کر رہا ہے لیکن مانتا ہے کہ ہے گناہ ہے اور دل میں اس کے ندامت بھی ہوتی ہے, تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور بالآخر وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا. لیکن جو لوگ گناہ کریں اور گناہ کو گناہ نہ سمجھیں بلکہ گناہوں کا جواز پیش کریں, جب کوئی انہیں گناہ سے منع کرے تو آگے سے بحث کریں, یہ روش بڑی خطرناک ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ پھر آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے. اس قسم کی بات کر کے انسان کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حرام کردہ شے کے حوالے سے اس کے جواز کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہو, اس کے جواز کے حوالے سے دلائل دیتا ہو. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, اولئک اصحاب الجنہ, وہ ہیں جو جنت والے ہیں, جو جنت میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دسویں رکوع کی پہلی آیت میں وہ اس عہد کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. اس عہد کے مضامین, اس عہد میں اللہ نے کن کن باتوں کا قول و قرار لیا, یہ اصل میں ایک معاشرتی ہدایات ہیں جو کہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوتی ہیں. یہ پہلی مرتبہ بیان ہو رہی ہیں سورہ بقرہ کی آیت 83 میں. اس کے بعد یہ ہدایات ہمارے سامنے آئیں گی سورہ نساء کی آیت 36 میں, پھر یہ ہدایات آئیں گی ذرا تھوڑی مزید تفصیل کے ساتھ سورہ نام کے 21 رکوع میں, اور پھر یہ معاشرتی ہدایات کا بیان اپنے پورے نقطہ عروج کو پہنچے گا سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک اجمالی طور پر جو ہے وہ ہمارے نقشہ رکھا ہے کہ اسلام کی معاشرتی ہدایات کیا ہیں، اسلام معاشرے میں کن چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، کون سی جو ہے وہ سوشل ویلیوز ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اور معاشرتی برائیاں کیا ہیں، کون سی ایسی برائیاں ہیں سوشل ایولز ہیں کہ اسلام معاشرے سے ان کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ مضمون بڑا اہم ہے، انشاءاللہ دسویں رکوع میں اس کو ہم پڑھیں گے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.